السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان میں اپنے سننے والوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
عید کا دن بھارتی کشمیر کے عوام کی قربانیوں کے نام کرتے ہیں، پاکستانی وزیر اعظم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
کوئٹہ میں پولیس کے ٹرک پر بم حملہ، کم از کم 2 اہلکار مارے گئے۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ستار کاکڑ، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
صوبہ سندھ میں شکارپور میں امام بارگاہ پر خودکش حملہ ناکام، لیکن درجن کے قریب افراد زخمی۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی کشمیر میں تازہ تشدد، 3 ہلاک، 140 زخمی۔ عید الاضحیٰ پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں کرفیو، عید گاہوں اور مساجد کی ناکہ بندی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے مفصل رپورٹ پیش کی جائے گی ذرا دیر بعد۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین طلبا کی طرف سے یہ شکایات سامنے آئی ہے کہ مقامی تعلیمی اداروں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے والے طلبا کو ڈگریاں نہیں دی جا رہی۔ پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ایڈمیشن ڈاکٹر حزب اللہ نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بغیر رجسٹریشن کارڈ، پاسپورٹ اور ویزا کی کسی بھی طالب علم کو نہ تو داخلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ڈگری، تاہم انہوں نے اس ضمن میں مزید تفصیلات نہیں بتائی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈگری حاصل نہ کر سکنے والے ایک افغان پناہ گزین طالب علم عبدالولی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا خاندان گزشتہ 38 سال سے یہاں مقیم ہے۔ ان کے بقول وہ کئی مرتبہ اپنی ڈگری۔
اس خبر کی تفصیل اب سے کچھ دیر کے بعد۔ اور بین الاقوامی خبروں میں ہمارے پاس ہیں، شام میں فائر بندی کے پہلے روز منگل کو پورا دن وسیع پیمانے پر امن و سکون رہا اور تشدد کے صرف چند واقعات ہوئے۔ شام اور اسرائیل نے منگل کے روز اس اسرائیلی فوجی طیارے کے بارے میں متضاد اطلاعات دی ہیں جس نے جولان کی پہاڑیوں پر شام کی جانب فضائی حملے کیے تھے، اور پینٹاگون نے تصدیق کی ہے کہ داعش کا ایک ترجمان سرکردہ منصوبہ ساز پچھلے ہفتے ایک امریکی فضائی حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اس موقع پر کشمیریوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، پاکستان کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان میں منگل کو عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی گئی اور ملک بھر میں نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، اور مسلمانوں نے پیغمبر ابراہیم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کیا۔ اس موقع پر ملک کی سیاسی و عسکری قیادت نے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے اپنے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وزیراعظم نواز شریف نے لاہور کے مضافات میں اپنی رہائش گاہ رائے ونڈ میں نماز عید ادا کی۔ ایک سرکاری بیان میں وزیراعظم نے اس عید کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عوام کی قربانیوں کے نام کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا ملک آئندہ آنے والی تمام عیدین بھی کشمیری عوام کے نام کرتا رہے گا تا وقت کہ کشمیر کا مسئلہ اس کی عوام کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے مابین شروع ہی سے متنازع ہے، جس کا ایک ایک حصہ دونوں ہمسایہ ایٹمی قوتوں کے زیر انتظام ہے۔ رواں سال جولائی میں بھارتی کشمیر میں ایک علیحدگی پسند کمانڈر برہان وانی کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہونے والی ہلاکت کے بعد وہاں مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا جو تاحال جاری ہے، اور آئے روز کے مظاہروں میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 70 سے زائد افراد اب تک مارے جا چکے ہیں۔ نواز شریف کے اس تازہ بیان پر بھارت کی طرف سے تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن وہ اپنے زیر انتظام کشمیر سے متعلق پاکستان کی تشویش اور بیانات کو اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اسلام آباد کو اس سے گریز کرنے کا کہتا آیا ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بھی پاکستانی وزیراعظم نے اس دن کو بھارتی کشمیر کے عوام کے نام کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیراعظم نواز شریف نے عید کے موقع پر اپنے پیغام میں پاکستانی عوام سے بھی کہا کہ انتہا پسندانہ رویوں سے نجات کے لیے انہیں ذاتی، مسلکی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہونا ہوگا، اور وہ ہم آہنگی، رواداری، برداشت اور میانہ روی کو اپنے روزمرہ معاملات میں شامل کریں۔ ادھر بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے گزشتہ کئی عیدین کی طرح یہ عید بھی اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف سیکیورٹی اہلکاروں کے ہمراہ منائی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل راحیل نے نماز عید افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے باجوڑ میں فوج اور ایف سی کے اہلکاروں کے ساتھ ادا کی، جس میں مقامی قبائلی عمایدین بھی شریک ہوئے۔ بیان کے مطابق اس موقع پر سپہ سالار نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فوج قیام امن کے لیے اپنے فرائض کو انجام دیے بغیر قبائلی علاقوں سے نہیں جائے گی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بم کے ایک حملے میں دو افراد جاں بحق اور آٹھ دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ سے ستار کھاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان کے مرکزی شہر میں منگل کو عید الاضحیٰ کے موقع پر تشدد کے ایک تازہ واقعہ میں دو پولیس اہلکار مارے گئے جبکہ سات دیگر افراد زخمی ہوئے۔ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر نامعلوم شدت پسندوں کی طرف سے پولیس کے اس ٹرک کو ریموٹ کنٹرول سے نشانہ بنایا گیا، جو اپنے فرائض کی انجام دہی پر مامور پولیس اہلکاروں کو لے کر جا رہا تھا۔ دھماکے سے ٹرک کو بری طرح نقصان پہنچا اور اس پر سوار ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ پانچ اہلکاروں سمیت سات افراد زخمی ہو گئے۔ ایک اہلکار اسپتال میں اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا، جبکہ ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدیدار عبداللہ جان افریدی نے واقعے کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
یہ بس ادھر سے آر آر جی جو بی سی کا ٹرک ہے وہ گزرا تھا نفری کے ساتھ، تو یہ فٹ پاتھ کے بیچ میں سب شدہ کو ریموٹ کنٹرول چھوڑا ہے۔ ادھر ہر قسم کے تنظیمیں ابھی کوئی بھی ہو سکتا ہے، دوسرے جو نا کالعدم تنظیمیں بھی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں۔
اس واقعے کی تاحال کسی فرد یا گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن حالیہ مہینوں میں کالعدم شدت پسند تنظیموں کی طرف سے کوئٹہ میں ایک بار پھر مہلک حملوں کا سلسلہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ ماہ ہی سیول اسپتال کے باہر ہونے والے ایک خودکش بم دھماکے میں پولیس اور وکلا سمیت 73 افراد ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ اگست کے اواخر میں ہی بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے قریب ایک راکٹ حملے میں 7 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے تھے۔ بلوچستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے شورس پسندی اور دہشت گردی کا سامنا رہا ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی اور صوبائی حکومت کے اقدام کے باعث امن و امان کی صورتحال میں ماضی کی نسبت بہتری آئی تھی۔ حالیہ پرتشدد واقعات کو اقام دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
شکارپور میں تحصیل کانپور کے مقام پر ایک خودکش حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ دو خودکش حملہ آور ایک امام بارگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب پولیس نے انہیں روکا۔ ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا جبکہ دوسرا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ پانچ پولیس والوں سمیت 13 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اس کی رپورٹ ہمیں دی ہے کراچی سے شہزاد حسین نے۔
عید کے دن پاکستان کے صوبہ سندھ میں شکارپور میں ایک امام بارگاہ پر خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا، لیکن پھر بھی ایک درجن کے قریب افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا گیا ہے کہ دو خودکش حملہ آوروں نے امام بارگاہ میں دھماکے کی کوشش کی، جن میں سے ایک حملہ آور کو تو پکڑ لیا گیا لیکن دوسرے کے دھماکے سے درجن کے قریب افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا جا چکا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عوام کی مدد سے پکڑے جانے والے دوسرے دہشت گرد سے تفتیش جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا،
ایک دہشت گرد پکڑا گیا ہے، پولیس کی تحویل میں، اسے تشویش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کی جڑ تک پہنچیں گے۔ پولیس والوں کو کمنٹ کروں گا جنہوں نے یہ در وقت ایکشن لیا۔
پہلے بھی شکارپور ایسی دہشت گردی سے شدید نقصان اٹھا چکا ہے اور پہلے بھی مقامی ذرائع ابلاغ پر کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے حصوں میں دہشت گردوں کی موجودگی کی رپورٹس آتی رہی ہیں، اور حکومت سندھ کہتی رہی ہے کہ پولیس صورتحال سنبھال رہی ہے اور کراچی کے علاوہ سندھ کے دوسرے حصوں میں رینجرز کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ رینجرز سندھ بھر میں کچھ نہ کچھ کاروائیاں کرتی رہی ہے اور ان کے اختیارات پر بحث بھی ہوتی رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
شام میں فائر بندی کے پہلے روز منگل کو پورا دن وسیع پیمانے پر امن و سکون رہا اور تشدد کے صرف چند واقعات ہوئے۔ پیر کو سورج غروب ہونے کے بعد سے لڑائی روک دی گئی۔ اس سے چند گھنٹے پہلے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اعلان کیا تھا کہ یہ شاید آخری موقع ہے کہ شکستہ ملک کو پانچ سالہ خانہ جنگی کے بعد محفوظ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ امریکہ اور روس کی ثالثی میں طے پانے والی یہ جنگ بندی مؤثر ہوگی کہ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا،
Now I want to be clear as well that for all of the doubts that exist and we know there are many،
جان کیری کہہ رہے ہیں، اب میں بھی تمام موجود شکوک شبہات کو دور کرنا چاہتا ہوں اور آج جانتے ہیں کہ بہت سے شکوک موجود ہیں۔ آئندہ دنوں میں چیلنجز سامنے آئیں گے، ہم اس کی توقع کرتے ہیں، مجھے اس کی توقع ہے، میرا خیال ہے سب کو اس کی توقع ہے، مگر اس کے باوجود امکان ہے کہ یہ منصوبہ کارآمد ہوگا۔ جنگ بندی معاہدے کا اعلان ہفتے کے روز جنیوا میں جان کیری اور روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کیا تھا اور اس کی حمایت ایران اور ترکی نے بھی کی تھی۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اس نے ایک امریکی فضائی حملے کی تصدیق کی ہے جسے پچھلے مہینے داعش کا ایک ترجمان اور سرکردہ منصوبہ ساز ہلاک ہوا۔ پیر کے روز ایک بیان میں محکمہ دفاع کے ترجمان پیٹر کوک نے کہا کہ 30 اگست کو شام کے علاقے الباب کے نزدیک ایک مہلک حملے میں ابو محمد العدنانی ہلاک اور دوسرے بہت سے زخمی ہوئے۔ حملے کے فوراً بعد پینٹاگون نے کہا تھا کہ امریکی قیادت والے اتحاد نے عدنانی کو نشانہ بناتے ہوئے داعش کے خلاف حملے کیے ہیں، لیکن وہ یہ تصدیق نہیں کر سکا کہ عدنانی ہلاک ہو گیا ہے۔ ان فضائی حملوں کے فوراً بعد روس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فضائی افواج نے حملے کیے ہیں، جن کے متعلق سینئر امریکی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ غلط معلومات فراہم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ امریکی عہدیدار نے بتایا کہ عدنانی داعش کے لیے غیر ملکی جنگجو بھرتی کرنے کا براہ راست ذمہ دار تھا، اس کے علاوہ شام اور عراق کے باہر داعش کے حملوں کی ہدایات دیتا تھا۔ شام اور اسرائیل نے منگل کے روز اس اسرائیلی فوجی طیارے کے بارے میں متضاد اطلاعات دی ہیں جس نے گولان کی پہاڑیوں پر شام کی جانب فضائی حملے کیے تھے۔ دونوں نے اتفاق کیا کہ اسرائیل نے شامی فوجی ٹھکانوں پر مقامی وقت کے مطابق 1 بجے حملہ کیا، لیکن شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے کہا کہ ان کی فوج نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسرائیلی جنگی طیارے اور ڈرون کو مار گرایا۔ اسرائیل دفاعی فورسز نے کہا ہے کہ شام نے 2 میزائل فائر کیے، لیکن ان کے طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل کا کہنا تھا کہ وہ اس میزائل حملے کا جواب دے رہا تھا جو شامی جانب سے ان کے علاقے میں آ کر گرا۔ شام میں خانہ جنگی سے بھاگنے والوں کے لیے محفوظ مقام تک کا سفر بھی خطروں سے پر اور بعض اوقات ہلاکت خیز ہوتا ہے۔ جو لوگ معذور ہیں ان کے لیے تو چیلنجز بے شمار ہیں، تاہم ناقابل تسخیر نہیں۔ ہینری رجول 2 ایسے بہن بھائیوں کی داستان بیان کر رہے ہیں جو ویل چیئر تک محدود ہونے کے باوجود داعش سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
الان اور گیان دونوں بہن بھائی عزلات میں نقص کا شکار ہیں۔ ان کا یہ غیر معمولی سفر سن 2014 میں اس وقت شروع ہوا جب داعش نے شمال مشرقی شام میں ان کے آبائی شہر الحسکہ کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ اپنی والدہ اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ لوگ پہلے عراق سے بھاگے۔ 1 سال بعد داعش کی مزید پیش قدمی نے انہیں پہاڑوں کے پار ترکی کی جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ الان محمد کہتے ہیں،
When we arrived at the top of the mountains, we took 2 horses, one for me and my sister.
جب ہم پہاڑوں کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں ہم نے 2 گھوڑے لیے، ایک میرے اور میری معذور بہن کے لیے اور دوسرا ہماری ویل چیئرز کے لیے۔ گھوڑے پر بیٹھ کر وہ آخری کار ترکی پہنچے، جہاں انہوں نے اسمگلروں کو $750 فی کس ادا کیے تاکہ وہ کشتی کے ذریعے انہیں یونان پہنچا دیں۔ ان کی چھوٹی سی کشتی میں 60 پناہ گزین تھے۔
Every time I look around, I see babies, children crying.
الان کہتے ہیں، میں نے جب بھی ارد گرد نظر ڈالی تو کشتی میں ننھے بچے اور روتے ہوئے بچے دیکھے۔ یہ بہت مشکل تھا۔ ترکی سے روانہ ہوتے ہی انجن خراب ہو گیا۔ 4 گھنٹے بعد انہیں یورپی یونین کی گشتی کشتیوں نے دیکھ لیا اور یونان کے جزیرے کیوس پہنچا دیا۔ مونیکا کوسٹا ریبا ایمنسٹی انٹرنیشنل سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں
دس از اے ریمارکیبل سٹوری دیٹ شوز سٹرینگتھ اینڈ ریزیلینس بٹ آلسو اٹ شوز دی فیلیئر.
یہ ایک ایسی غیر معمولی داستان ہے جو مضبوطی اور دوبارہ ابھرنے کی قوت کو ظاہر کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے یورپی ممالک کی جانب سے ان لوگوں کو جو اپنے ممالک میں جنگ اور جبر و ستم سے بھاگ رہے ہیں تحفظ فراہم کرنے میں ناکامی کا بھی اظہار ہوتا ہے. محمد کہلے خانہ چند روز پہلے ہی یونان پہنچے تھے کہ یورپی یونین نے انقرہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ ترکی کی سرزمین سے تمام پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جائے گا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی مونیکا کوسٹا ریبا کہتی ہیں
What it needs to happen is for the Greek authorities with the assistance of the EU to improve the living.
ضرورت یہ ہے کہ یونان کے حکام یورپی یونین کی مدد سے یونان میں پھنسے ان لوگوں کی زندگی کے حالات بہتر بنائیں, مگر آخر کار ہوگا یہ کہ یورپی حکومتوں کو اپنے ملکوں میں مزید پناہ گزینوں کو قبول کرنا ہوگا. 60,000 کے قریب تارکین وطن اور پناہ گزین یونان میں پھنسے ہوئے ہیں, جبکہ انہیں کسی اور مقام پر منتقل کرنے کی یورپی یونین کی مجوزہ اسکیم میں یورپ میں بڑھتی ہوئی مخالفت کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے. الان محمد پناہ گزین بچوں کو انگریزی پڑھا کر وقت گزارتے ہیں. ان کے خاندان کا دہشت گردی سے کامیابی سے بھاگ نکلنا مخالفانہ حالات کے خلاف ایک فتح ہے, تاہم وہ کہتے ہیں کہ ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے اپنے دو بمبار طیارے جنوبی کوریا کے اوپر سے گزارے ہیں, جس کا مقصد شمالی کوریا کی جانب سے کیے گئے پانچویں جوہری تجربے کے بعد اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. مزید تفصیلات ریچرڈ گرین کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
امریکہ کے B-1 بمبار طیاروں کی طرف سے یہ پرواز جنوبی کوریا میں اوسان ایئر بیس کے اوپر سے انتہائی کم بلندی پر کی گئی. یہ غیر فوجی علاقہ شمالی کوریا کی سرحد کے قریب واقع ہے. کوریا میں اقوام متحدہ اور امریکی فورسز کے مشترکہ کمانڈر جنرل ونسنٹ بروکس کا اس پرواز کے بارے میں کہنا تھا
Today's demonstration provides just one example of the full range of military capabilities available to this alliance.
آج کا یہ مظاہرہ اس اتحاد کی فوجی صلاحیتوں کی محض ایک مثال ہے. یہ ایک مضبوط ہتھیار ہے اور یہ اپنے آپ کو محفوظ بنانے کی ہماری کاوشوں کا حصہ ہے, تاکہ ہم دوسروں کو حملہ کرنے سے روکنے کی اپنی صلاحیتوں کو مزید مضبوط اور وسعت دے سکیں. یہ الفاظ سے جنرل ونسنٹ بروکس کے. دری یسنا پیونگ یانگ کے حالیہ جوہری تجربے کے سلسلے میں سیول میں امریکی اور جنوبی کوریا کے عہدیداروں کے مابین ایک ملاقات ہوئی ہے, جس میں ان عہدیداروں نے کم جونگ ان کی حکومت کے خلاف سخت ترین اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ دیا ہے. شمالی کوریا کی پالیسی پر امریکہ کے خصوصی نمائندے سانگ کم کے الفاظ
Say that our intention, and this is shared by the Republic of Korea, is to secure the strongest
ہمارا منصوبہ جس کا ذکر ہم ریپبلک آف کوریا کے ساتھ کر چکے ہیں وہ ہے ایسا مضبوط ترین قرارداد پاس کرنا جس میں جلد از جلد نئی پابندیاں لگانے کا ذکر ہو. یہ الفاظ تھے سانگ کیم کے. دوسری جانب کورین امور کے لیے جنوبی کوریا کے نمائندے خصوصی کم آنگ کیوں کا اس بارے میں کہنا تھا
شنگو کیوریینن
ہم نئی قرارداد میں سخت اقدامات شامل کرنے پر کام کریں گے اور ساتھ ہی موجودہ قرارداد میں پائی جانے والی خامیوں کو درست کرنے پر بھی کام کریں گے. یہ الفاظ تھے کم ہونگ کے. رواں سال مارچ میں اقوام متحدہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں پر شمالی کوریا نے سخت ردعمل کا اظہار کیا تھا. گزشتہ 6 ماہ میں پیونگ یانگ اپنے جوہری ہتھیاروں کو وسعت دینے کی سرگرمیوں میں کافی اضافہ کر چکا ہے, جس میں 5 میزائل اور 2 جوہری تجربے شامل ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ ان کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ کانگریس کے ارکان سے اس مہینے کے آخر تک اخراجات کا بل منظور کروائیں تاکہ وفاقی حکومت کا کاروبار چلتا رہے. صدر اوباما کا کہنا تھا
My hope is that we can make some modest progress in areas where we agree.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں مجھے امید ہے کہ ہم ان امور پر کچھ پیش رفت کر سکیں جن پر ہمارا اتفاق ہے اور جن پر ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں. انتخابات کے بعد مجھے زیادہ امید ہے کہ ہم کچھ کام مکمل کر لیں گے. اوباما نے پیر کے روز اوول آفس میں ریپبلکن سینٹ لیڈر مچ میکانل، ایوان کے اسپیکر پال رائن، ڈیموکریٹک سینٹ کے اقلیتی لیڈر ہیری ریڈ اور ایوان کے اقلیتی لیڈر نینسی پلوسی سے ملاقات کی. وائٹ ہاؤس کانگریس پر زور دے رہا ہے کہ وہ زیکا وائرس کے خلاف مہم کے لیے مزید فنڈز فراہم کرے. امریکہ میں صدارتی انتخابات کے انعقاد میں اب دو ماہ سے کم کا عرصہ رہ گیا ہے. رائے عامہ کے اکثر جائزوں میں ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کو اپنے مخالف ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر سبقت حاصل ہے. تاہم ماہرین اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے جیتنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں اور نومبر میں ہونے والے انتخابات سے قبل رائے عامہ بدل بھی سکتی ہے. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سیلا تسکاہو کی تجزیاتی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
ہفتے دو ہفتے پہلے تک یہی کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ کی انتخابی مہم مشکلات کا شکار ہے، لیکن حال ہی میں یہ صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. رائے عامہ کے جائزوں کے ایک ماہر ٹم ملاوے کا کہنا ہے،
When you look at Florida, North Carolina, Pennsylvania, and Ohio, all so close, these are the ones these candidates need to win. And if the horse race today,
اگر آپ فلوریڈا، نارتھ کیرولائنا، پینسلوینیا اور اوہائیو کی ریاستوں کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مقابلہ کانٹے کا ہوگا اور فیصلہ کسی بھی امیدوار کے حق میں ہو سکتا ہے. ایسے حالات میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میدان کون مارے گا. ووٹرز کو ان بدلتے ہوئے حالات کا ادراک کرنا چاہیے، کیونکہ صورتحال روزانہ کی بنیاد پر تبدیل ہو رہی ہے. ٹرمپ اور کلنٹن دونوں کے وفادار ووٹروں کی تعداد خاصی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ امریکی عوام بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. ملائے کا کہنا ہے کہ صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ 26 ستمبر کو ہوگا، اور اس کی روشنی میں بہت سے رائے دہندگان فیصلہ کریں گے کہ وہ کس امیدوار کو بہتر سمجھتے ہیں.
We ask questions like who would your best handle the nuclear weapons, who'd handle an international crisis in the best possible way, immigration. Those are the ones that are big, the existential questions, who's going to care for your family's needs.
ہم اسی طرح کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو کون امیدوار بہتر طور پر سنبھال سکے گا، کون امیدوار بین الاقوامی بحران پر قابو پا سکتا ہے، امیگریشن کے مسئلے سے کون امیدوار بہتر طور پر نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس طرح کے بھی متعدد سوالات ہیں کہ آپ کے خاندان اور آپ کی دیکھ بھال اور تحفظ کون بہتر طور پر کرے گا. انہی سب باتوں پر عوام توجہ دیں گے اور انہی کی روشنی میں وہ اپنے امیدوار کا انتخاب کریں گے. یہ مباحثے یقیناً رائے عامہ کو بہت زیادہ متاثر کریں گے. فی الحال ہیلری کلنٹن کا نمونیا کے مرض میں مبتلا ہونے اور ان کی کیلیفورنیا کے طے شدہ دورے کے منسوخ ہونے سے ان کی صحت کے بارے میں کئی شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، مگر شاید یہ معاملہ انتخابی مہم پر زیادہ دیر تک اثر انداز نہ ہو. ایک خاتون ووٹر کہتی ہیں،
I hope she doesn't use it as an excuse, but I don't think it should affect her too much.
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنی صحت کو بہانہ نہیں بنائیں گی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق پڑے گا. ایک اور ووٹر کا کہنا ہے،
Anyone can come down with my own. Person should take a look at how hard she's been campaigning, the little bit of rest she's been getting. That shows how much she is for the people.
کسی کو بھی نمونیا ہو سکتا ہے. ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کس محنت سے یہ اپنی انتخابی مہم چلا رہی ہیں. ایک دو دن کے آرام سے کیا فرق پڑے گا؟ اس رویے سے ہم کو یہی اندازہ ہوا کہ وہ اپنے آرام اور سکون کو تج کر عوام کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ ان کی فلاح اور بہتری کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں. بہرحال رائے عامہ کے جائزے انتخابی مہم کے بارے میں عارضی اشارے ہوتے ہیں اور ان کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے. رائے عامہ کے جائزوں کے ماہر میلوائے کہتے ہیں کہ دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ کیا ٹرمپ خواتین، سیاہفام امریکیوں اور ہسپانوی امریکیوں کے ووٹ حاصل کر سکیں گے اور کیا ہیلری کلنٹن اپنے اس ووٹ بینک کو قائم رکھ سکیں گی. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جس سے خون کے ٹیسٹ کے ذریعے انسان کے لاکھوں صحت مند خلیوں میں سے کینسر سے متاثر کسی واحد خلیے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ باسٹن میں قائم تحقیقاتی مرکز کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اس سال عام لوگوں تک اس ٹیسٹ کی رسائی کے لیے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق ایک بڑی کمپنی کے تعاون سے اسے مارکیٹ میں لانے کے لیے کام کریں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ٹیسٹ کینسر زدہ کسی بھی واحد خلیے کی نشاندہی کر سکتا ہے، جس سے ڈاکٹروں کو مرض کی تشخیص اور اس کے علاج میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر ڈینس ہیبر محققین میں سے ایک ہیں، وہ کہتے ہیں
For every one tumor cell in the blood, there is over a billion normal blood cells in the circulation.
خون میں ٹیومر یا رسولی کے خلیے کے لیے 1 ارب سے زیادہ خون کے خلیے گردش کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی ٹیسٹ میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ 1 ارب خلیوں میں سے ایک کو نکال لیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس ٹیسٹ کے ذریعے ڈاکٹروں کو یہ جاننے میں مدد ملے گی کہ کس دوا سے کینسر کے خلیوں کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ اس ٹیسٹ میں ایک مائکرو چپ استعمال کی گئی ہے جو لیبارٹری میں استعمال کی جانے والی ایک سلائڈ کی طرح ہے۔ سلائڈ پر ایک خصوصی مرکب کی تہ جمائی گئی ہے جو خون میں موجود کینسر زدہ خلیوں کو اپنی جانب کھینچ کر چپ کی خصوصی سلائڈ پر منتقل کر دیتی ہے۔ میساچوسیٹس جنرل ہاسپٹل کے ڈاکٹر محمد ٹونر کہتے ہیں
All these cells go through the chip, but only cancer cells are recognized by the chip and they stick to the chip.
یہ تمام خلیے اس چپ سے گزرتے ہیں، لیکن چپ صرف کینسر کے خلیوں کی شناخت کر سکتی ہے اور وہ چپ سے چپک جاتے ہیں۔ امریکہ کے قومی صحت کے ادارے کے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی بار جینیاتی علاج کے ذریعے جلد کے کینسر کا کامیاب علاج کیا ہے۔ سائنسدانوں نے جلد کے مہلک سرطان میلانوما کے خلاف مدافعتی نظام کے خلیے تیار کیے جنہوں نے سرطانی خلیوں کے خلاف عمل کر کے انہیں ختم کر ڈالا۔ عام طور پر یہ خلیے جراثیم کا مقابلہ کرتے ہیں اور سرطان کے خلاف ان کا کوئی خاص رد عمل نہیں ہوتا، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کئی برسوں کے عمل کے بعد یہ سرطان کے خلیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ایلمر ہورتا امریکن کینسر سوسائٹی کے سابق صدر ہیں، وہ اپنے علاج کی پرکھ پر بہت زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
What I try to do with I give a treatment is to see if the tumor, the initial tumor is shrinking.
میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو علاج میں کروں اس کے بارے میں یہ ضرور معلوم کروں کہ آیا ایکس رے، سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی کے ذریعے یہ نظر آ رہا ہے کہ رسولی سکڑ رہی ہے یا نہیں۔ جلد کے سرطان کی تحقیق میں اس مہلک بیماری میں مبتلا ایسے 17 مریضوں نے حصہ لیا جن کے پورے جسم میں یہ سرطان پھیل چکا تھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 3 مریضوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تاہم 2 مریض علاج کے 1.5 سال بعد اب تک کینسر سے پاک ہیں۔ فی الوقت کینسر کے مریضوں کی آزمائش محدود ہے، تاہم ٹیکنالوجی سے متعلق سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا خون کا کوئی ٹیسٹ صحت مند لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سوزن لو بریسٹ کینسر کی ماہر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ فی الوقت ایسا نہیں ہے۔
We all have cancer cells in our bodies that are dormant and not really causing any problem. What we have to be careful of
ہم سب کے جسم میں کینسر کے خلیے موجود ہوتے ہیں، تاہم وہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کر رہے ہوتے۔ اس نئی تکنیک میں ہمیں جو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمیں جو خلیے نظر آ رہے ہیں ان سب کا علاج کرتے ہوئے ان خلیوں کو ضرورت سے زیادہ تحریک نہ دیں جو بظاہر بے عمل ہیں اور ہمارے لیے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے۔ اگر یہ تحقیق کامیاب ہو گئی تو محققین کو توقع ہے کہ وہ اس ٹیسٹ کی سہولت کو بڑے پیمانے پر عام کر سکیں گے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔ جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پشاور یونیورسٹی نے ایسے افغان طلبہ کو تعلیمی اسناد دینے سے انکار کر دیا ہے جن کی رجسٹریشن کے کاغذات نامکمل ہیں۔ یونیورسٹی سے منسلک کالج بھی اسی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کے شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں غیر اندراج شدہ افغان پناہ گزین طلبہ کی طرف سے یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ مقامی تعلیمی اداروں سے اپنی تعلیم مکمل کرنے والے طلبہ کو ڈگریاں نہیں دی جا رہی۔ پشاور یونیورسٹی کے ڈائریکٹر ایڈمیشن ڈاکٹر حزب اللہ نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ بغیر رجسٹریشن کارڈ، پاسپورٹ اور ویزا کی کسی بھی طالب علم کو نہ تو داخلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ڈگری، تاہم انہوں نے اس ضمن میں مزید تفصیلات نہیں بتائی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈگری حاصل نہ کر سکنے والے ایک افغان پناہ گزین طالب علم عبد الولی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کا خاندان گزشتہ 38 سال سے یہاں مقیم ہے۔ ان کے بقول وہ کئی مرتبہ اپنی ڈگری کے لیے یونیورسٹی سے رابطہ کر چکے ہیں، لیکن انہیں سند فراہم نہیں کی جا رہی، جس کی وجہ ان کے پاس شناختی دستاویزات کا نہ ہونا بتائی جاتی ہے۔ عبد الولی کے مطابق داخلے کے وقت ان سے کسی بھی طرح کی شناخت نہیں مانگی گئی تھی۔ اطلاعات اور اعلیٰ تعلیم کے لیے صوبائی وزیر اعلیٰ کے مشیر مشتاق غنی کہتے ہیں کہ ان کے سامنے تاحال ایسی کوئی شکایت نہیں آئی، لیکن وہ اس بارے میں افغان طلبہ کے موقف کی حمایت کرتے ہیں۔
انہوں نے ڈگری حاصل کی ہے، ان کے پاس اگر آئیڈینٹی تھی تو انہوں نے ایڈمیشن کیوں دیا تھا ان کو؟ جب ایڈمیشن دیا تو دس از دا ریسپانسبلٹی آف دا انسٹیٹیوشن کہ وہ ڈگری بھی دے۔ شکایت ابھی تک نہیں آئی، لیکن آئی تو میں ظاہر ہے میں تو افغان اسٹوڈنٹ کے 7 میں فیصلہ کروں گا، بیکاز کہ انہوں نے اسٹڈی کی ہے، اب ان کا ڈگری کا ٹائم ہے تو کون ان کی ڈگری روک سکتا ہے۔
پشاور میں افغان کونسلیٹ کے ایک سفارتکار ڈاکٹر عیسیٰ نے رابطہ کرنے پر ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ پشاور یونیورسٹی سے ڈگری جاری نہ کرنے کے علاوہ ایسی شکایت بھی موصول ہو رہی ہے کہ پہلے سے جاری کردہ ڈگریوں اور سرٹیفکیٹس کی تصدیق بھی نہیں کی جا رہی۔ ان کے بقول افغان کونسل جنرل پاکستان میں نہیں ہے، اور ان کے واپس آتے ہی متعلقہ حکام سے رابطہ کر کے مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ حالیہ مہینوں میں ایسے افغان پناہ گزینوں کے خلاف پولیس کی طرف سے بھی کاروائیوں میں اضافہ دیکھا گیا تھا جو بغیر اندراج کے پاکستان میں مقیم ہے، لیکن صوبائی حکومت یہ اعلان کر چکی ہے کہ ایسے افغانوں کے خلاف 15 نومبر تک کسی بھی طرح کی قانونی کاروائی نہیں کی جائے گی۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اس سال عید الاضحیٰ کے موقع پر فروخت ہونے والے قربانی کے جانوروں کی وجہ سے مویشی فروخت کرنے والے اور خریدار کانگو وائرس کا شکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ جانوروں میں کانگرو وائرس پھیل رہا ہے۔ کوئٹہ سے مرتضی زہری کی رپورٹ۔
بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ کی مویشی منڈیوں میں لوگوں کا رش معمول سے کم ہے، جس کی بنیادی وجہ کانگو وائرس کا خوف بتایا گیا۔ وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے عمومی طور پر آگاہی کم ہے۔ محمد رفیق کے ہاتھوں میں نہ دستانے ہیں اور نہ ہی منہ کو ڈانپنے کے لیے ماسک۔ محمد رفیق کے مطابق جانوروں میں کوئی وائرس نہیں ہے، انہیں صرف قیمتوں میں اضافے پر پریشانی ہے۔
کافی منڈی میں جانوروں کی قیمتیں کافی اوپر جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے سارا دنیا کوشش کرے، سنت ابراہیمی ہے تھا کہ بر وقت ان شاء اللہ ہم گورنمنٹ سے خواہش کرتے ہیں تاکہ سرمال آ جائے سستا، تاکہ بندے خرید سکے عوام، سنت ابراہیمی کی قربانی ہے اور ہر مومن مسلمان کر سکے۔
گزشتہ چند سالوں سے ہر سال عید الاضحیٰ کے دوران پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں کانگو کے کیسز سامنے آتے رہے ہیں، جس سے درجنوں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے اوائل سے اب تک ہسپتالوں میں کانگو سے متاثر ہونے والے 99 مریض لائے گئے ہیں، جن میں سے 28 مریض اس وائرس سے شدید متاثر تھے اور ان میں سے 10 افراد موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔ صلاح الدین کے 35 سالہ بھائی رحمت اللہ بھی کانگو وائرس سے متاثر ہیں۔ رحمت اللہ کو شروع میں بخار ہوا اور اس کے بعد ناک اور منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے ٹیسٹ کے بعد تشخیص کی کہ ان کا بھائی کانگو وائرس سے متاثر ہے۔ کوئٹہ میں سرکاری سطح پر علاج معالجے کی سہولیات کے فقدان پر وہ پریشان ہیں۔
اس سب بات پر افسوس ہے کہ ایک پرائیویٹ ادارہ جو ہے نا وہ اتنا سہولت رکھ سکتے کہ سارا ملک جو ہے نا جتنا ٹیسٹ ہے وہ کر سکتے، لیکن یہ ہمارا سرکاری ادارہ ہے، اس میں لیبارٹری سہولت نہیں۔
ڈاکٹر عباس نوتکانی فاطمہ جناح ٹی بی اسپتال کے آئسولیشن وارڈ کے ترجمان ہیں۔ ان کے مطابق کانگو وائرس کے مریضوں کے تمام ٹیسٹوں کی سہولت اسپتال کی لیبارٹری میں موجود ہے، صرف ایک ٹیسٹ کراچی سے کرایا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق بکرا منڈیوں میں خریداری کرنے والے لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کر کے کانگو وائرس سے بچ سکتے ہیں۔
احتیاطی تدابیر ان کو ہم لوگ نے بتا دیے ہیں کہ ایک تو بچوں کو زیادہ ساتھ نہیں لے جائیں، یہ ایک چیچڑ ہوتا ہے، خاص قسم کا چیچڑ ہوتا ہے، اس سے پھیلتا ہے۔ دوسرا یہ ہے ایک ہلکے رنگ کے کپڑے پہن کے جائیں، ہلکے رنگ کے کپڑے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر چیچڑ ان کو چمٹا ہوا ہوگا تو وہ نظر آ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے وہ بوٹ وغیرہ پہن کے جائیں اور ماسک وغیرہ اگر کوشش کریں لگائیں، اور جب یہ عید کا موقع آ رہا ہے اس وقت جب وہ یہ لوگ مال مویشی حلال کریں تو دستانے وغیرہ، ماسک، اور جب وہ حلال کریں تو بلڈ ان پہ نہیں لگنا چاہیے۔
ماہرین صحت کے مطابق کانگو وائرس ایک ایسا جرثومہ ہے جو بھیڑ بکریوں، گائے، بھینسوں اور اونٹ کی جلد اور بالوں پر پایا جاتا ہے۔ اگر یہ کیڑا انسان کو کاٹ لے تو کانگو وائرس انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ غلام مرتضیٰ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
عید کے موقع پر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو کے باوجود تشدد کے واقعات پیش آئے، جن میں 3 افراد موت کا شکار ہو گئے جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 140 بتائی جاتی ہے۔ کرفیو کے ساتھ ساتھ مسجدوں اور عیدگاہوں کی ناکبندی بھی کی گئی ہے۔ سری نگر سے یہ رپورٹ بھیجی ہے یوسف جمیل نے۔
باقی کشمیر کی حالیہ تاریخ میں پہلی مرتبہ عید کے موقع پر سخت کرفیو نافذ رہا، اور مسلح حفاظی دستوں نے عید گاہوں اور مرکزی مساجد کی ناکابندی کر کے مسلمانوں کو وہاں نماز عید ادا کرنے سے روکا۔ مسلح پولیس، نیم فوجی دستوں اور باضابطہ فوج کو گزشتہ رات ہی وادی کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبہ جات اور دوسرے شہری علاقوں میں تعینات کر دیا گیا تھا، جنہوں نے عید گاہوں اور دوسری عبادت گاہوں تک جانے والے راستوں پر خاردار تار ڈال کر اور بختر بدنما گاڑیاں کھڑی کر کے ان تک لوگوں کی رسائی ناممکن بنا دی۔ تاہم بعض پابندیوں کے تحت محلہ مساجد میں نماز عید ادا کرنے کی اجازت دی گئی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ مسلم اکثریتی وادی کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں کرفیو نافذ کیا جا رہا ہے تاکہ تشدد اور اس دوران انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ تاہم متعدد مقامات پر لوگوں نے کرفیو توڑتے ہوئے سڑکوں پر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں مظاہرے کیے، جس کے ساتھ ہی ان کے اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ بانڈی پور اور شپیان کے علاقوں میں مظاہرین اور تشدد پر اتر آئے ہجوموں پر حفاظت دستوں کی کاروائیوں کے نتیجے میں 2 نوجوان ہلاک اور تقریباً 20 دوسرے شہری زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے ایک نوجوان کے سر میں ٹیئر گیس شیل لگنے سے شدید زخم آیا تھا، جبکہ دوسرے کا چہرہ اور سینہ پیلٹ فائرنگ میں چھلنی ہو گئے تھے۔ اس طرح کے واقعات میں جو سری نگر کے بٹمالو، ہومہامہ، حبک اور نصف درجن دوسرے علاقوں اور پلوامہ، بڈگام، بارہمولہ اور اننت ناگ اضلاع کے مختلف مقامات پر پیش آئے، مزید 120 افراد زخمی ہو گئے۔ پلوامہ میں ہوئے ایک تصادم کے دوران، جیسا کہ دیکھنے والوں کا کہنا ہے، ایک مقامی پولیس اہلکار حرکت قلب بند ہو جانے سے چل بسا۔ تاہم عہدیداروں نے بتایا کہ اس کی موت جسم کے ایک حصے میں ٹیئر گیس شیل لگنے سے واقع ہوئی۔ بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ایک فوجی آپریشن کے دوران ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی وسیع پیمانے پر عوامی مظاہروں اور اس دوران پرتشدد واقعات پیش آنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ اور دوسری کاروائیوں میں 80 سے زیادہ شہری ہلاک اور 11,500 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہو گئے ہیں۔ احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے ایک اتحاد نے لوگوں سے مظاہروں، احتجاجی دھرنوں اور لانگ مارچ کا سلسلہ عید الاضحیٰ کے دوران بھی جاری رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس طرح کا ایک لانگ مارچ سری نگر میں اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین برائے بھارت و پاکستان کے گرمائی صدر دفاتر تک کرنے کا پروگرام بنایا گیا تھا، چنانچہ انتظامیہ نے پوری وادی کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز معطل کر دیں اور بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں لائیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکہ کے صدر براک اوباما نے اپنی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کی جگہ منگل کے روز انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ کلنٹن نمونیا کے حملے کے باعث چند روز کے لیے علیل ہیں۔ اوباما نے کلنٹن کی جگہ فلاڈیلفیا میں ریلی سے خطاب کیا۔ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک فنڈ ریزر میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ کلنٹن نے پیر کو دیر گئے سی این این کو بتایا کہ انہیں توقع ہے کہ وہ اس ہفتے کے اختتام پر اپنی انتخابی مہم دوبارہ شروع کر دیں گی۔ کلنٹن نمونیا کے مرض میں مبتلا ہو گئی تھیں اور ان کا اینٹی بائیوٹکس ادویات سے علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ معاملہ ان کی صحت اور خود اس مرض کی تشویشناک نوعیت کے بارے میں سوالات اٹھا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے کیرول پیئرسن نے اس بیماری کے بارے میں ایک ماہر سے چند سوال پوچھ کر جو رپورٹ ارسال کی ہے اس کی تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
کلنٹن کا لڑکھڑا جانا وہ منظر تھا جس کے باعث دنیا بھر میں نمونیا کے مرض پر بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک عام اور کبھی کبھی پھیپھڑوں کا مہلک انفیکشن ہوتا ہے۔ میڈ سٹار واشنگٹن ہسپتال کے ڈاکٹر میتھیو شریبر کہتے ہیں،
اٹ کین ہیپن فرام اینی نمبر آف آرگنزمز، بیکٹیریل نمونیا اور وائرل نمونیا۔
یہ جراثیم کی مختلف اقسام میں سے کسی سے بھی لاحق ہو سکتا ہے، یعنی بیکٹیریا سے ہونے والا نمونیا یا وائرس سے ہونے والا نمونیا۔ مس کلنٹن کو بظاہر جس نمونیا کی تشخیص ہوئی ہے وہ بیکٹیریا سے ہونے والا نمونیا ہے، کیونکہ ان کے ڈاکٹر نے ان کے لیے اینٹی بایوٹک ادویات تجویز کی ہیں۔ ڈاکٹر شریبر کہتے ہیں،
ان ٹروتھ بیکٹیریل نمونیا وی ہیو مور آپشنز ٹو ٹریٹ، سو ان سم ویز یو کین میک این آرگیومنٹ دیٹ اٹس آور ایڈوانٹیج وین اٹس ا بیکٹیریل نمونیا۔ وائرل نمونیا،
بیکٹیریا کے نتیجے میں لاحق ہونے والے نمونیا کے علاج کے لیے ہمارے پاس کافی زیادہ طریقے موجود ہیں۔ تو آپ یہ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ اگر آپ بیکٹیریا سے ہونے والے نمونیا کا شکار ہوں تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے۔ وائرس سے نمونیا، آپ نے فلو کے بارے میں تو سنا ہے۔ فلو انتہائی عام انفیکشن کا ایسا عمل ہے جو نمونیا کا باعث بنتا ہے، اور سچ کہیں تو ہمارے پاس اس کے علاج کے زیادہ طریقے نہیں ہیں۔ نمونیا کی کسی بھی قسم کے لیے ڈاکٹر جو کچھ تجویز کرتے ہیں وہ ہے بستر پر مکمل آرام، مائع اشیاء کا بہت زیادہ استعمال اور بخار کو قابو میں رکھنا۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق نمونیا دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی اموات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ امریکہ میں یہ مرض ہر سال 10 لاکھ بالغ افراد کو ہسپتال میں داخل کرنے کا سبب بنتا ہے۔
There's no vitamin or pill that you can take to prevent it, and you want to have yourself in the best physical state.
ڈاکٹر شریبر کہتے ہیں، کوئی وٹامن یا گولی ایسی نہیں ہے جو آپ اس سے بچنے کے لیے استعمال کر سکیں، اور جب آپ کسی بھی انفیکشن کا شکار ہو جائیں تو اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی جسمانی حالت بہت اچھی ہو۔ تو اپنے جسم کو کسی بھی انفیکشن سے نمٹنے کے لیے ایک محفوظ توانائی فراہم کرنے کی غرض سے سرگرم اور متحرک رہنا، صحت مند رہنا اور خوب کھانا پینا، یہ سب اچھے طریقے ہیں۔ نمونیا کی عام علامات میں کھانسی، بخار، تھکن کا احساس اور سینے میں درد شامل ہیں، جو کھانسی کی صورت میں اور بھی بدتر شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نمونیا کو شدید ہونے سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو ہی یہ علامات ظاہر ہوں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
گروپ کی رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے کہ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیئر، پہلے سابق نائب صدر ریک مچار اور جنوبی سوڈان کے جنرلز سن 2005 سے لاکھوں ڈالر کی ریاستی رقوم چوری کر رہے ہیں، جب سوڈان سے جنوبی سوڈان کی آزادی کے لیے ایک امن معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ امریکی اداکار اور انسانی حقوق کے علمبردار جارج کلونی کا کہنا تھا،
The simple fact is they're stealing the money to fund their militias to attack and kill one another.
جارج کلونی کہہ رہے ہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی ملیشیا کی مالی امداد کے لیے رقوم چوری کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے پر حملے کر سکیں اور انہیں مار سکیں۔ اس کے ثبوت واضح ہیں، تفصیلی ہیں اور ناقابل تردید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں اسلحے کے تاجر، بین الاقوامی وکلاء، بین الاقوامی بینک اور بین الاقوامی جائیداد کی خرید و فروخت کرنے والے شامل ہیں، اور ان بین الاقوامی اداکاروں کے باعث یہ ممکن ہوا کہ ہم معصوم شہریوں کے تحفظ کے لیے ان مجرمانہ رویوں کے خاتمے کے لیے امداد اور حل فراہم کر سکیں۔ 65 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں، جس کا عنوان ہے جنگی جرائم سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیئر اور ان کے خاندان پر الزام ہے کہ انہوں نے جنوبی سوڈان سے باہر لاکھوں ڈالر جائیداد کی خرید پر خرچ کیے، جن میں ہمسایہ ملک میں نیروبی میں ایک شاندار گھر کی خرید شامل ہے۔ سینٹری گروپ نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ مچار نے بھی اسی علاقے میں ایک گھر خریدا ہے۔
آسٹریلیا کے وزیر انصاف مائیکل کینن نے کہا ہے کہ انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے دفاعی نظام کو مضبوط بنانا انتہائی ضروری ہے۔ ان کے الفاظ،
Well, look, it is a very big challenge for us, but that's why we spent a lot of time over the past 2 years changing the environment in which our law enforcement and intelligence communities operate.
دیکھیے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اسی طرح گزشتہ 2 برسوں کے دوران ہم نے بہت سا وقت اس ماحول کو تبدیل کرنے میں گزارا ہے جس میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اور انٹیلیجنس ادارے کام کرتے ہیں۔ ہمیں یہ یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ نئی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان اداروں کو مناسب ماحول مہیا کیا جائے۔ گزشتہ 2 برسوں میں حالات بہت تبدیل ہوئے ہیں، ہمیں نئے قوانین متعارف کرانے ہوں گے اور انہیں پارلیمنٹ سے پاس کرانا ہوگا تاکہ ہمارے ادارے صحیح طور پر کام کر سکے۔ آسٹریلیا کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ 2014 سے اب تک دہشت گردی کے 10 حملوں کو ناکام بنا چکے ہیں۔ ہفتے کے روز سڈنی میں ایک 22 سالہ شخص پر اس وقت دہشت گردی کا الزام لگا کر حراست میں لیا گیا جب اس نے ایک پارک میں ایک شخص پر چاقو سے حملہ کیا۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ یہ مشتبہ دہشت گرد انتہا پسند گروپ داعش سے متاثر تھا۔ اس کے علاوہ یہ شخص ایک پولیس افسر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ماہ ایک نوجوان کو ایک آسٹریلوی پولیس افسر کا سر قلم کرنے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ داعش حال ہی میں اپنے ایک پروپیگنڈا میگزین کے ذریعے آسٹریلیا میں مزید دہشت گرد کاروائیوں کی دھمکیاں دے چکا ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے ذرائع ابلاغ نے منگل کو بتایا ہے کہ حکومت نے پہلی مرتبہ باضابطہ طور پر امریکہ سے جلا وطن مبلغ فتح اللہ گولن کی گرفتاری کے لیے درخواست کی ہے۔ ترک حکومت جولائی میں ہونے والی ناکام بغاوت کی منصوب بندی کا الزام امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزارنے والے مبلغ فتح اللہ گولن پر عائد کرتی ہے، لیکن گولن ان دعووں کو مسترد کرتے آئے ہیں۔ ترک ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ سے تحریری طور پر کی گئی درخواست میں بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ گولن نے بغاوت کی کارروائی کے لیے احکامات دیے۔ ترک حکام غیر رسمی طور پر کئی ہفتوں سے گولن کی ترکی کو حوالگی کا مطالبہ کرتے آ رہے تھے۔ 75 سالہ گولن 1999 سے امریکہ میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ وہ ان کے خلاف ترکی سے ملنے والی درخواست کے بعد تمام حقائق کو قانون کے مطابق دیکھے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان گولن اور ان کی تحریک کے خلاف سخت رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ناکام بغاوت کے بعد سے ان کی حکومت نے گولن تحریک سے وابستہ ہزاروں افراد کو نہ صرف نوکریوں سے برخاست کیا بلکہ کئی کے خلاف مقدمات کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے گزشتہ ہفتے چین میں ہونے والی G20 کانفرنس کے موقع پر ترک صدر کو بتایا تھا کہ ان کی حکومت ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے ذمہ داران کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تحقیقات میں معاونت کرے گی، لیکن امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گولن کے ملک بدری سے متعلق کوئی بھی فیصلہ امریکی نظام انصاف کے تحت کیا جائے گا۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں ایک مسجد کو آتش زدگی سے نقصان پہنچا ہے، اور حکام کا ماننا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی حملہ ہو سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فورٹ پیئرس کے علاقے میں جو مسجد آتش زدگی کا نشانہ بنی، وہاں رواں سال جون میں اورلینڈو کے نائٹ کلب پر مہلک حملہ کرنے والا عمر متین بھی بعض اوقات نماز کے لیے آتا تھا۔ یہ آتش زدگی امریکہ میں 2001 کے دہشت گرد حملوں کی 15ویں برسی کے موقع پر دیکھنے میں آئی، اور فورٹ پیئرس کے مسلم برادری کے رہنما نواؤں کا کہنا ہے کہ اتوار کو دیر گئے لگنے والی آگ پر کئی گھنٹوں میں قابو پایا گیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن تفتیش کاروں نے اس کے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نفرت پر مبنی جرم کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکی زندگی میں ای بکس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کتابیں شائع کرنے والے اداروں اور لائبریریوں کے لیے کس طرح کے چیلنجز پیدا کر رہی ہے۔ آپ لائبریری کیوں جاتے ہیں؟ یقیناً اس سوال کا جواب ہے کہ کتاب دیکھنے یا لینے کے لیے، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ امریکہ کی کسی لائبریری میں ہیں اور یہ مدعا بیان کرتے ہیں تو آپ کو ابھی اس سے آگے بھی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ لائبریرین آپ سے پوچھ سکتا ہے، جناب کتاب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہاں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ مجلد اور کاغذ پر شائع ہونے والی کتاب چاہتے ہیں یا برقی کتاب، جسے ڈیجیٹل بک، الیکٹرانک بک یا ای بک بھی کہا جاتا ہے۔ ای بک میں کتاب کے ٹیکسٹ یعنی غیر مطبوعہ مگر حتمی مواد یا ٹائپ شدہ نمونہ آپ کے پاس موجود کنڈل بک میں، جسے آپ ایک سلیٹ نما کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں، ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے۔ امیزون ای بکس فروخت کرنے والا سب سے بڑا آن لائن ادارہ ہے، اور امیزون نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ شائع ہونے والی کتابوں سے زیادہ ای بکس فروخت کر رہا ہے، حالانکہ اسے ای بکس کا کاروبار شروع کیے ابھی 4 برس ہی گزرے ہیں۔ اسی سال بریٹینیکا انسائیکلوپیڈیا نے بھی، جو انسائیکلوپیڈیا شائع کرنے والا دنیا کا قدیم ترین ادارہ ہے اور اس کا تیار کردہ نسخہ آپ کو ہر بڑی لائبریری میں دستیاب ہوگا، اعلان کیا ہے کہ وہ اب پرنٹ ایڈیشن یعنی کتابی صورت میں کوئی انسائیکلوپیڈیا شائع نہیں کرے گا۔ پیو انٹرنیٹ اینڈ امریکن لائف پروجیکٹ نے لائبریریوں کی طرز پر ای بکس کے استعمال کے بارے میں ایک جائزہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 16 سال یا اس سے زائد عمر کے ایسے افراد جو ای بک استعمال کرتے ہیں، ان میں سے 12% نے گزشتہ 1 سال کے دوران کم از کم ایک مرتبہ لائبریری سے کتاب ضرور حاصل کی۔ لیکن سروے میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ لائبریری کارڈ رکھنے والوں میں 58% کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ لائبریری سے ای بک بھی حاصل کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ لائبریری ممبر کے پاس الیکٹرانک بک پڑھنے کے لیے درکار آلات موجود ہوں۔ حالانکہ اب امریکہ کے اندر تقریباً 3/4 لائبریریاں ای بکس کی سہولت فراہم کر رہی ہیں۔ پیو انٹرنیٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بتاتے ہیں کہ ای بکس کا لائبریریوں سے اجرا بہت مقبول ہو رہا ہے، اور ایسے ناشرین جو خود ای بکس بھی فروخت کر رہے ہیں اور پرنٹڈ کتابیں بھی، لائبریریوں میں ای بکس کے اجرا پر پریشان ہیں کہ اس سے ان کا کاروبار اور ان کی فروخت متاثر ہو رہی ہے۔ ایک بڑے اشاعتی ادارے پینگوئن بکس نے تو لائبریریوں کو ای بکس یا آڈیو بکس کی فروخت ہی بند کر دی ہے۔ البتہ پینگوئن بکس نیو یارک میں لائبریریوں کے ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ معاہدے کے بعد انہیں ای بکس دے رہا ہے، اور معاہدہ ہے کہ وہ کتاب کی اشاعت کے بعد کم از کم 6 ماہ تک کسی صارف کو یا لائبریری کے رکن کو ای بک ورژن نہیں دیں گے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو تازہ ترین ای بکس چاہتے ہوں گے، انہیں یہ کتابیں خریدنا ہی پڑیں گی۔ اگرچہ امریکی لائبریریوں کے اندر ای بکس کے اجرا کا معاملہ اب بھی قدرے مبہم ہے، پبلشرز پھر بھی ان لائبریریوں کو ای بکس فروخت کرنے کے عمل کو مشکل بنا رہے ہیں، لہٰذا ای بکس کے بارے میں یہاں مسئلہ ڈیمانڈ کا نہیں، سپلائی کا ہو سکتا ہے۔ ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیش خدمت ہے حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان۔
25 جون 1996 میں سعودی حزب اللہ دہشت گرد گروپ کے اراکین نے سعودی عرب میں دہران کے قریب خوبر ٹاورز کے اپارٹمنٹ کمپلیکس پر حملہ کیا۔ یہ عمارت امریکی اور غیر ملکی فوجیوں کے تصرف میں تھی۔ حملہ آوروں نے عمارت کے پارکنگ لاٹ میں ایک ٹینکر پلاسٹک دھماکہ خیز مواد بھر کر اس کو اڑا دیا اور ارد گرد کے علاقوں میں تباہی مچا دی اور قریبی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اس حملے میں 19 امریکی فوجی اور 1 سعودی فوجی ہلاک ہوا، جبکہ 372 افراد زخمی ہوئے، جن کا تعلق مختلف قومیتوں سے تھا۔ سعودی شہری عبد الکریم حسین محمد النصر نے اس حملے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد میں مدد کی تھی۔ امریکی وفاقی عدالت نے امریکی شہریوں کے خلاف سازش اور عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے استعمال، امریکی املاک کو تباہ کرنے اور دیگر الزامات کی بنا پر اس پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ النصر کا قد تقریباً 5'8" یا 173 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے بالوں کا رنگ سیاہ ہے اور آنکھوں کا رنگ بھورا۔ امریکہ کا انصاف کے لیے انعامات کا پروگرام ایسی اطلاع فراہم کرنے پر جس کے ذریعے النصر کو گرفتار کیا جا سکے یا اس پر مقدمہ چلایا جا سکے $50,00,000 تک کے انعام کی پیشکش کر رہا ہے۔ امریکہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اطلاع فراہم کرنے والے تمام افراد کی شناخت کو مکمل طور سے خفیہ رکھا جائے گا۔ اگر مناسب ہوا تو اطلاع فراہم کرنے والوں کی حفاظت کی خاطر امریکہ انہیں ان کے گھرانے کے قریبی افراد کے ساتھ کہیں اور منتقل کرنے کو تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس اس شخص کے اتے پتے کے بارے میں کوئی معلومات ہیں تو آپ قریب ترین امریکی سفارت خانے میں ریجنل سیکیورٹی آفس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ www.rewardsforjustice.net پر گمنام ٹپ بھی چھوڑ سکتے ہیں یا اپنی فراہم کردہ اطلاع rfj@state.gov پر ای میل کر سکتے ہیں۔
ابھی آپ حکومت امریکہ کی طرف سے جاری کردہ ایک اعلان سن رہے تھے۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یورپ میں قائم دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ کے سائنسدان یہ بتانے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں کہ ایک حالیہ تجربے نے آئنسٹائن کی سچائی ثابت کر دی ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ عرصہ قبل روشنی سے بھی تیز رفتار ذرات دریافت کرنے کے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ درست نہیں تھے۔ گزشتہ سال کے آخر میں سائنسدانوں نے روشنی سے تیز رفتار ذرات نیوٹرینو دریافت کرنے کا دعویٰ کر کے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے بعد آئنسٹائن کے نظریائی اضافیت پر کئی پیچیدہ اور سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ جدید سائنس کی بلند و بالا عمارت اسی نظریے پر قائم ہے اور جدید سائنسی دور کی بیشتر ایجادات کی بنیاد یہی نظریہ ہے۔ تقریباً ایک صدی پہلے سن 1905 میں آئنسٹائن نے اپنا یہ شہرۂ آفاق تصور پیش کیا تھا کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے اور کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار سے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن فزکس کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ سیرن میں کئی ماہ تک مسلسل جاری رہنے والے تجربات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ کائنات کے ایک انتہائی چھوٹے ذرے نیوٹرینو کی رفتار روشنی سے قدرے زیادہ ہے، اور بار بار کے تجربات اور ان کے نتائج کے انتہائی باریک بینی سے کیے گئے مطالعے سے یہ ثابت ہوا کہ نیوٹرینو مقررہ مقام پر روشنی سے قدرے پہلے پہنچا۔ اس دعوے نے جدید سائنس کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ الیکٹرانک فزکس اور کائنات کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کی کوششیں نظریۂ اضافیت کو بنیاد بنا کر کی جا رہی تھیں۔ لیکن اب ایک سائنسی جریدے سائنس انسائیڈر کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیوٹرینو کی رفتار میں ریکارڈ کیے گئے اضافے کی وجہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان کیبل لنک کی خرابی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رفتار کی پیمائش کرنے والے جی پی ایس اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے والے کمپیوٹر کے درمیان نصب آپٹک فائبر کیبل کے کنیکشن ڈھیلے تھے، جس نے یہ ظاہر کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا کہ مقررہ فاصلہ طے کرتے وقت نیوٹرینو کی رفتار روشنی کی رفتار سے 60 نینو سیکنڈ زیادہ تھی۔ تیز رفتار نیوٹرینو کا انکشاف گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت ہوا تھا جب سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جنیوا میں واقع زیر زمین لیبارٹری سیرن سے روشنی اور نیوٹرینو کی ایک بیم روم کے قریب واقع ایک دوسری لیبارٹری گران ساسو بھیجے تھے۔ ان تجربات میں نیوٹرینو نے روشنی کے مقابلے میں مقررہ فاصلہ پہلے طے کیا، لیکن سانسو لیبارٹری میں سائنسدانوں کی ایک اور ٹیم کو ڈیٹے کے مطالعے سے کچھ شبہ گزرا، کیونکہ ان تجربات میں اس مخصوص تابکاری کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی جو روشنی سے رفتار بڑھنے کے بعد نیوٹرینو میں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ سائنسدانوں نے لیبارٹری کے آلات کا اثر نو معائنہ کیا، جس دوران انہیں پتا چلا کہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان فائبر آپٹک کیبل کا کنیکشن ڈھیلا تھا۔ کنیکشن کسنے کے بعد جب اس تجربے کو دہرایا گیا تو مقررہ مقام پر نیوٹرینو کے پہنچنے کی رفتار پہلے کے مقابلے میں 60 نینو سیکنڈ کم ہو گئی، گویا وہ روشنی کی سطح پر آ گئی۔ آئنسٹائن 57 سال بعد ایک بار پھر اپنے نظریہ اضافیت کی سچائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو VOA، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
ہمارے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر تھے ایل سینٹوس۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 3 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید آپ کو ایک بار پھر عید کی مبارکباد دیتا ہے اور آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔